بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج بھی ہم ہفتے کے بعض اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے موضوعات.
بیت المقدس میں اسرائیل کے تخریبی اقدامات میں شدت، عراق میں باس پارٹی کو دوبارہ منظم کرنے کی امریکہ اور سعودی عرب کی کوششیں، غزہ امداد لے جانے والا ایشیائی کارواں، امریکہ کا متوسط طبقہ زوال کی طرف گامزن، غیر ملکی نمائندوں کو بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے معائنے کی ایران کی دعوت.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے زاویہ انڈر اسکور نگاہ ایٹ دی ریٹ آف سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر.
جی ناظرین، تو ہماری آج کی گفتگو انہی موضوعات کے ارد گرد رہے گی. سب سے پہلے فلسطین اور بیت المقدس میں اسرائیل کے تخریبی اقدامات. اسرائیل مسلسل ان علاقوں میں تخریبی اقدامات انجام دے رہا ہے. فلسطینی مکانات گرائے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر صہیونی کالونیوں کی تعمیر کا کام جاری ہے. اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
فلسطینی علاقوں خاص طور پر بیت المقدس میں اسرائیل کی تسلط پسندانہ کاروائیاں جاری ہیں. بیت المقدس کے امور کی نگرانی کرنے والے ایک فلسطینی عہدیدار فخری ابو دیاب نے اس علاقے کو یہودی رنگ دینے کے مقصد سے جاری صہیونی پالیسیوں اور اقدامات میں شدت اور وسعت آنے کی اطلاع دی ہے. انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کا ارادہ ہے کہ مسجد الاقصی کے ارد گرد اور صہیونی بستیوں کی تعمیر کریں. ابو دیاب نے کہا کہ صہیونیوں نے گزشتہ چند دنوں کے اندر کئی فلسطینی مکانات منہدم کیے ہیں. ایک فلسطینی ادارے بیت المقدس معاشی و شہری حقوق کے مرکز کے سربراہ زیاد الحموری نے بھی صہیونی حکومت کے ہاتھوں اسلامی مقدسات کی بے حرمتی، بیت المقدس پر قبضہ بڑھانے اور اس شہر کو یہودی شہر بنانے کے تعلق سے گزشتہ سال کو بدترین سال قرار دیا. زیاد الحموری نے کہا کہ سن 2010 کو بیت المقدس کے لیے المیہ کا سال قرار دینا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کی جارحیتوں کے اب تک کے ریکارڈ کے مطابق بیت المقدس شہر اس سے قبل کبھی بھی اس حد تک اسرائیل کی غاصبانہ اور تسلط پسندانہ کاروائیوں نیز شہر کو یہودی رنگ دینے کے اقدامات کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا. زیاد الحموری نے کہا کہ اسرائیل کے اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل بیت المقدس میں اسی انداز سے جارحانہ کاروائیاں جاری رکھنا چاہتا ہے اور اسے یہودی شہر میں تبدیل کر دینے کے لیے کوشاں رہے گا. اس بنا پر نئے عیسوی سال میں ہمیں مزید بدترین اقدامات اور کاروائیوں کا منتظر رہنا ہوگا. اسرائیل کے جارحانہ عزائم کے بارے میں ہونے والے انکشافات کے مطابق یہ غاصب حکومت بیت المقدس میں رہنے والے 2 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں سے جلاوطن کر دینا چاہتی ہے. اس سلسلے میں فلسطینیوں کے 23,000 مکانات کے لیے انہدام کا خطرہ ہے. اسرائیل فلسطینیوں کو نقل مکانی پر مجبور کرنے کے لیے مختلف بہانے بنا رہا ہے. اسرائیل اس مقصد کے تحت فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار اور ان کے لیے سخت قوانین کے اجرا جیسے اقدامات کر رہا ہے. بیت المقدس میں اسرائیل کی یہ تخریبی کاروائیاں ایسے وقت انجام پا رہی ہیں جب اسرائیل کی کابینہ نے حال ہی میں بیت المقدس کو یہودی شہر میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بڑا بجٹ مختص کرنے سے متعلق قرارداد کو منظوری دی ہے. اسرائیل 2020 تک بیت المقدس شہر کو پوری طرح یہودی شہر میں تبدیل کر دینے کی پالیسی پر گامزن ہے. اسرائیل یہ تخریبی اقدامات اور ایذا رسانی جیسے اقدامات ایسے وقت کر رہا ہے جب اس کے سارے اقدامات تمام عالمی قوانین اور معاہدوں کے منافی ہیں. بیت المقدس کے سلسلے میں اسرائیل کے اقدامات پر غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اسرائیل اس سلسلے میں بڑی تیزی سے اور بہت وسیع پیمانے پر اقدامات انجام دے رہا ہے اور وہ جلد از جلد بیت المقدس پر پوری طرح قابض ہو کر اسے یہودی شہر بنا دینا چاہتا ہے. ایک عالمی برادری کے کمزور رد عمل اور لاپرواہی کی وجہ سے اسرائیل اپنے جارحانہ اور تسلط پسندانہ اقدامات میں اور بھی گستاخ ہو گیا ہے.
ناظرین، عراق کے باس پارٹی جو کل عدم جماعت قرار پا چکی ہے، عراقی قوم کی مجرم پارٹی ہے. اس نے عراقی قوم پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں اور عراقی قوم اور عراقی آئین نے اس کا انکار کر دیا ہے اور اس کو اپنے سیاسی میدان سے باہر کر دیا ہے. لیکن امریکہ اور سعودی عرب کی کوشش یہ ہے کہ باس پارٹی کے عناصر کو دوبارہ عراق کے سیاسی عمل میں داخل کیا جائے. ملاحظہ فرمائیے سلسلے میں ہمارا تبصرہ.
امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں کل عدم باس پارٹی کے عناصر کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے نئی کوششیں شروع کر دی ہیں. کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی باس پارٹی کو امبیاس و تجدید کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت میں شامل کرنے کی کوششیں واشنگٹن اور ریاض کی نئی سازش کے تحت انجام پا رہی ہیں. گزشتہ چند مہینوں کے دوران امریکہ اور علاقے کے بعض عرب ممالک کی حمایت سے باس پارٹی کے عناصر نے عراق کے باہر کئی نشستیں منعقد کی ہیں. ان نشستوں کے ساتھ ہی بعض یورپی اور عرب ممالک جیسے برطانیہ، مصر اور اردن میں امریکی خفیہ ایجنسی کے عہدیداروں نے کل عدم باس پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں. عراق کے بھی کچھ گروہوں نے ان اقدامات کی حمایت کی ہے. کل عدم باس پارٹی کے رہنماؤں نے العراقیہ پارٹی کی حمایت حاصل ہونے کی بات بھی کہی ہے. یہاں تک کہ باس پارٹی نے اعلان کیا کہ عراق کے پارلیمانی انتخابات میں کل عدم باس پارٹی کے ارکان نے العراقیہ کے امیدواروں کو ووٹ دیے. العراقیہ پارٹی کے سربراہ ایاد علاوی نے بھی حال ہی میں مطالبہ کیا کہ ملک میں باس پارٹی کے عناصر کو حکومتی اور آئینی اداروں سے دور رکھنے کے لیے قائم کردہ کمیٹی کو ختم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس شرط کو تسلیم کیے جانے کی صورت میں ہی وہ عراق کے سیاسی عمل میں شریک ہوں گے. ان باتوں نے العراقیہ اور باس پارٹی کے درمیان تعلقات بالکل واضح کر دیے ہیں. ان باتوں سے قطع نظر بھی یہ بات واضح ہے کہ باس پارٹی امریکہ، بعض عرب ممالک اور عراق کے اندر بعض گروہوں کی حمایت سے ملک کے سیاسی نظام میں در اندازی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. امبیاس و تجدید کے نئے نام سے سامنے آنے والی باس پارٹی کے ترجمان عبدالخالق شاہی نے اعلان کیا یہ پارٹی حکومت بغداد سے مذاکرات کے لیے آمادہ ہے. اس کے جواب میں عراق کے سب سے بڑے سیاسی اتحاد نیشنل الائنس نے ملک کے آئین کی بنیاد پر اعلان کیا کہ باس پارٹی کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا. فضیلت پارٹی کے ترجمان باسم شریف نے بھی کہا کہ باس پارٹی کے معاملے میں موقف کے تعین کے سلسلے میں ملک کا آئین معیار اور ملاک ہے. باس پارٹی ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے عراق میں بہت وسیع پیمانے پر قتل عام اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا. عراقی عوام کی نگاہ میں باس پارٹی جرائم پیشہ پارٹی ہے، لہذا عراقی حکومت اور عوام میں اس پارٹی کے تعلق سے پائے جانے والے اس تاثر کی بنا پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باس پارٹی کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی امریکہ اور سعودی عرب کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکیں گی، خاص طور پر اس لیے بھی کہ عراق کی نئی پارلیمنٹ کے ارکان نے حکومت بغداد سے مطالبہ کیا ہے کہ بدعنوانی کے مقابلے ملک میں امن استحکام کے قیام اور سابق حکومت کے تمام اثرات اور نشانیوں کی نابودی کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے اور آئین کی پابند رہتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفادات کی سمت آگے بڑھے.
ناظرین، فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والا پہلا ایشیائی کارواں اس وقت غزہ میں ہے. غزہ میں اس کارواں کا زبردست خیر مقدم کیا گیا اور کارواں میں شامل افراد نے اپنے تاثرات بیان کیے. اس سلسلے میں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور فلسطینی امور کے ماہر ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کا کہنا ہے.
میں یہ کہوں گا کہ پورے ایشیا نے تقریباً 15-16 ملکوں کے لوگ وہاں پہ گئے ہیں اس کاروان کے ساتھ، جبکہ مصری حکومت نے صرف ایرانی اور اردن کے وفد کو نہیں جانے دیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا ہے. اور جو وہاں پہ صہیونی حکومت نے دہشت گردی مچائی تھی اور بھی مچا رہی ہے، اس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں کے لوگوں سے ملے ہیں، وہاں کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ سے ملے ہیں، اور وہ لوگ آج اس وقت قاہرہ میں ہیں اور ایئرپورٹ پہ بلکہ تھے، واپس آ رہے ہندوستان. اور مجھے امید ہے کہ دوشنبے کو یعنی منڈے کو دوپہر کو 3 بجے ان کی یہاں پہ پریس کانفرنس ہوں گی جس میں وہ تفصیل سے وہ چیزیں بتائیں گی. پھر بھی کچھ نہ کچھ رپورٹیں وہاں سے ہم کو ملتی رہی ہیں جسے معلوم ہوا ہے کہ غزہ کے لوگوں نے اس کو بہت سراہا ہے اور اس طرح دیکھا ہے کہ جو بلاکیٹ جو حصار ان کے خلاف صہیونی حکومت اور ان کے جو معیدین ہیں ان کی طرف سے ڈالا گیا ہے اس کو ایک توڑنے کی ایک اچھی اور عمدہ کوشش ہے جس کو کہ عوام نے بھی پسند کیا ہے وہاں کے غزہ کے اور دنیا نے بھی دیکھا ہے کہ ساری مشکلات کے باوجود لوگ مختلف ملکوں سے پورے ایشیا کے نکلے ہیں اور ایک پیغام دیا ہے کہ جو صہیونی حکومت اور ان کے معیدین کر رہے ہیں وہ غلط ہے وہ بلکہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے جس کے خلاف ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو وہی سزا ملے جو کہ ساؤتھ افریقہ کے جو مجرمین یا اس طرح کے تھے ان کو ملنی چاہیے تھی. اصل میں کاروان کے ساتھ انہوں نے کیا وہ وہی کام دوسروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے بھی غزہ کی مدد کرنی چاہی ان کے خلاف مصری حکومت چونکہ پوری طرح سے امریکہ نواز ہے بلکہ اسرائیل نواز بھی ہے وہ وہی کرتی ہے جو کہ امریکہ چاہتا ہے. تو امریکہ کی خواہش یہی ہے کہ غزہ میں جو ایک آزاد فلسطینی حکومت قائم ہوئی ہے اس کو ختم کر دیا جائے اس کو ایک طرح سے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے اور اس کے لیے وہ پوری جو آبادی وہاں غزہ کی ہے 16 لاکھ لوگ سب کو وہ لوگ سزا دے رہے ہیں اور ایک طرح سے مصری حکومت جو ہے عوام تو نہیں عوام جو ہم نے خود جا کر کے وہاں مصر میں دیکھا ہے عوام اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن مصری حکومت پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہے اور اس جرم میں وہ بھی تقریباً برابر کی شریک ہے. اس میں جب تک یہ حصار غزہ کے خلاف جاری ہے تب تک یہ کوششیں ہوتی رہیں گی ایشیا سے بھی ہوتی رہیں گی ہندوستان سے بھی ہوتی رہیں گی اور دوسرے ملکوں سے ہوتی رہیں گی یورپ امریکہ سے بھی جو امن پسند اور آزادی پسند لوگ ہیں وہ بھی کرتے رہیں گے. تو یہ جب تک ختم نہیں ہو جاتا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ فی الحال جب تک امریکہ کی پوری تائید اور مصر کی بھی پوری تائید اس جو بڑا جرم اسرائیل کر رہا ہے اس میں شامل ہے تب تک یہ حصار ختم ہونے والا نہیں ہے. اگرچہ مختلف اوقات میں اسرائیل کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے لیکن عملاً میں نہیں سمجھتا کہ حصار جلدی ختم ہونے والا ہے اللہ کہ امریکہ کی تائید ختم ہو جائے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی مستقبل قریب میں آنے والی ہے.
ناظرین ایشیائی امدادی کارواں اپنے واپسی کے راستے میں ہے. ہم نے کوشش کی کہ کسی ایک ایسے شخص سے بات کی جائے جو کارواں میں شامل ہے لیکن چونکہ وہ سفر کے عالم میں یہ گفتگو نہیں ہو سکی. آئیے چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. امریکہ میں متوسط طبقہ زوال کی طرف گامزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر اور غریب طبقوں کے درمیان فاصلہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے متوسط طبقہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
امریکہ میں غریب اور متمول طبقوں کے درمیان بڑھتے فاصلے کے مدنظر اس بات کا اندیشہ ہے کہ متوسط طبقہ بھی خط افلاس کے نیچے چلا جائے. اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں متوسط طبقے کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور خدشہ اس بات کا ہے کہ مستقبل قریب میں امریکی معاشرے میں مڈل کلاس طبقہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ چند سال قبل تک متوسط طبقہ ہی امریکہ کا سب سے بڑا طبقہ شمار ہوتا تھا. امریکہ میں کیے جانے والے سروے رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2001 سے 2007 کے درمیانی وقفے میں آمدنی کا 66% حصہ امریکہ کے صرف 1% لوگوں کی جیب میں گیا ہے. تقریباً 46% امریکیوں نے اپنے ریٹائرمنٹ اور بڑھاپے کے لیے $10,000 سے بھی کم رقم جمع کی ہے. دوسری طرف امریکہ کے 10% دولت مندوں کے پاس ملک کی 50% سے زائد قومی ثروت موجود ہے. امریکی صدر باراک اوباما نے اعتراف کیا ہے کہ 70 لاکھ امریکی اپنی نوکریاں گنوا دینے کے خطرے سے دوچار ہیں جبکہ امریکی حکومت روزگار کے نئے مواقع تلاش کرنے اور بے روزگاروں کو حکومتی امداد پہنچانے میں ناکام رہی ہے. امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر ٹام کوربن اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر معاشی مشکلات اور بے روزگاری کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے تو امریکہ میں متوسط طبقہ ختم ہو جائے گا. امریکہ میں بجٹ خسارے پر اگر قابو نہ پایا گیا تو بے روزگاری بڑھ کر 18% ہو جائے گی اور مالیاتی بحران متوسط طبقے کو ختم کر دے گی. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں بڑے معاشی مراکز نے گزشتہ عشروں کے دوران تیسری دنیا کی سستی مزدوری کا استعمال کر کے خوب منافع کمایا لیکن دوسری طرف امریکہ میں اس دوران متوسط طبقہ زیادہ سے زیادہ خسارہ اٹھاتا رہا اور روزگار کے مواقع ختم ہوتے رہے۔ اس وقت امریکی شہری دوسرے ممالک کی سستی مزدوری اور کم تنخواہوں پر کام کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا سرمایہ تیزی سے دوسرے ملکوں کو منتقل ہوا، جس کی وجہ سے بھی امریکہ میں روزگار کے مواقع ختم ہوئے۔ اس وقت عالم یہ ہے کہ جہاں 6 لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے تو محض ایک ہی شخص روزگار حاصل کر پا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بے روزگاری میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں جیسے جیسے معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں، اوباما حکومت کی پالیسیوں سے عوام کی ناراضگی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ نئے سال کے موقع پر کرائے جانے والے ایک سروے رپورٹ کے مطابق اوباما کی مقبولیت کم ہو کر 44% رہ گئی ہے، جبکہ 2010 کے اوائل میں ان کی مقبولیت 54% تھی۔ امریکہ میں معاشی ترقی کی شرح بہت کم ہو گئی ہے اور بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی امریکی حکام دوسرے ملکوں پر لشکر کشی کرنے اور افغانستان اور عراق پر قبضہ جاری رکھنے کے لیے بڑے بڑے بجٹ خرچ کرنے کو تیار ہیں۔
ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران نے غیر ملکی نمائندوں کو اپنی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایران کے اس اقدام کے اہداف کیا ہیں اور اس پر دنیا کے دیگر ممالک نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے، ان موضوعات پر اور ان پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں سیاسی تجزیہ نگار جناب سید گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ جناب السلام علیکم۔
علیکم السلام۔
پروگرام میں آپ کا خیر مقدم
ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔
شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ ایران نے دنیا کے ممالک کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنے نمائندے بھیجے اور ایران کی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کر سکتے ہیں۔
جی
ایران کے اس اقدام کے کیا اہداف ہو سکتے ہیں؟
ایران جیسا کہ شروع سے کہتا رہا ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور ایران نے ہمیشہ جو ہے شفاف سازی کی ہے اور اعتماد سازی سے کام لیا ہے، ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے، اور ایران کی باقاعدہ طور پر یہ پالیسی رہی ہے کہ جو اس کا پروگرام ہے اس کے بارے میں کسی طرح کا ابہام جو ہے وہ نہ ہو، اور عالمی سطح پر یا علاقائی سطح پر جو ہے کسی طرح کی تشویش جو ہے وہ کسی کو پیدا نہ ہو۔ چونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، وہ ایرانی عوام کے لیے بجلی جیسی بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ہے، یا دوسری جو ایٹمی توانائی سے جو پرامن مقاصد جو حاصل ہو سکتے ہیں، جیسے ادویات وغیرہ کی تیاری اور کینسر جیسے مرض کا علاج معالجہ جو ہے۔ تو چونکہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے ہی شروع سے ہی پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اسلامی انقلاب کے جو سب سے بڑی جو شخصیت ہے ایران کی، رہبر انقلاب اسلامی، تو انہوں نے بھی اس بات کا جو ہے وہ دو ٹوک انداز میں اعلان کیا ہے اور بار بار کہا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرائن ہے، جو ہمارا مکتب ہے، جو ہمارا دین ہے، اس میں تباہی پھیلانے والے جو ہتھیار ہیں، جو ایٹم بم ہے اور اس طرح جو عام تباہی پھیلانے والے جو ہتھیار ہیں، ان کی کسی طرح کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے نہ ہم پہلے کبھی ایٹم بم بنانے کے در پہ تھے اور نہ آئندہ کبھی جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو چونکہ شروع سے ہی، خاص طور پر جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے، اور چونکہ ایران کے سارے کام جو ہیں وہ اسلام کے دائرے کے تحت ہوتے ہیں، تو یہ ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایران ایٹمی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے کوئی باہر ہوگی، نہیں، بلکہ یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ دین مقدس اسلام، اور اسلام آپ جانتے ہیں کہ صلح و سلامتی کا مذہب ہے، رحمت کا مذہب ہے، تو اس میں جو ہے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ ایرانی حکام بارہا اس کی تاکید کر چکے ہیں۔ تو ایران کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہو، اور ہے بھی پرامن مقاصد کے لیے۔ تو ایران چاہتا یہ ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں उनको भी इस बात का जो है वो पता चलना चाहिए और उनको ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से किसी तरह की कोई तशवीश, कोई अंदेशा जो है, कोई खदशात जो है वो बाकी नहीं रहने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका जैसी और सहूनी हुकूमत जैसी बाज़ ताकतें और बाज़ हुकूमतें ऐसी हैं कि जो अपने दूसरे मकासद हासिल करने के लिए इस्लामी ईरान के जो एटमी प्रोग्राम है उसके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और ये जाहिर करती रहती हैं ये हुकूमतें कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो पुरमन मकासद के लिए नहीं है बल्कि फौजी मकासद के लिए है और ईरान जो है वो एटम बम बनाने के चक्कर में है, उसके दर पे है। बल्कि ये भी देखा गया है कि बाद का तो उसके लिए एक खास टाइम जो है वो भी मुअय्यन कर देते हैं कि एक साल के बाद ईरान जो है वो एटम बम बना लेगा, तीन साल के बाद बना लेगा।
जी जी,
तो उनकी सारी जो ये बातें जो हैं ये गलत साबित हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी जाहिर है कि शैतानी जो प्रोपेगंडा है उसके कुछ न कुछ मनफी असरात जो हैं वो रहते हैं। तो मैं ये ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ईरान ने जो दावत दी है जो IAEA में एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी में जो ईरान के नुमाइंदे हैं उन्होंने उन ममालिक को दावत दी है, ख़ासतौर पर यूरोपीय यूनियन को दावत दी है, ग्रोह 77 को दावत दी है और नवाबस्ता तहरीक के जो रुकन ममालिक जो हैं उनको दावत दी है, खुद ग्रोह 5+1 के बाद रुकन ममालिक को दावत दी है। तो दावत देने का मकसद ये है और हदफ ये है मेरे नज़दीक कि ये लोग भी कि ख़ासतौर पर ग्रोह 5+1 जो है उसके साथ तो ईरान मुज़ाकरात इसी सिलसिले में और दूसरे उमूर के सिलसिले में जामी मुज़ाकरात जो है वो अपना जनेवा में पहले भी कर चुके हैं और चंद ही दिनों के बाद फिर तुर्की के शहर इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात होने वाले हैं। तो वहाँ ईरानी नुमाइंदे ने जो है वो अलग अलग खतूत लिखकर इन लोगों को, इन ममालिक के नुमाइंदों को और सफरा को दावत दी है कि आप आएँ ईरान में, आएँ हमारी एटमी तनसीबात जो हैं उनका मुआयना करें और ख़ुद अपनी आँखों से देखें, यानी अमरीका और दूसरी सहूनी हुकूमत जैसे जो ममालिक हैं जो ये प्रोपेगंडा गलत करते हैं कि ईरान एटम बम बना रहा है और उसके सरगर्मियां जो हैं वो पुरमन मकासद के लिए नहीं हैं। तो ईरान ने दावत देकर उनको इस बात का मौका फराहम किया है और ये हदफ हासिल करना चाहा है कि आप खुद ईरान के अंदर आकर देखें और इस बात को अपनी आंखों से देख लें कि हमारा प्रोग्राम जो है वो पुरमन मकासद के लिए है। और ये ईरान का जो है इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि एक जदीद और नया कदम है जिसको आलमी सतह पर बहुत सराहा जा रहा है, बहुत सारे दानिशमंद, बहुत सारे सियासी हुकाम भी बाज़ ममालिक के वो ईरान के इस कदम को बहुत ही मुफीद और बहुत मुस्बत अंदाज में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान ने वाकई जो है ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया। अगरचे ईरान हमेशा से एतमाद साजी से काम लेता रहा है लेकिन अपनी नौयत का जो है ये पहला कदम है और इसी को भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी IAEA जो है एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी जो है IAEA उसके साथ जो ईरान शुरू से तआवुन करता रहा है तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है समझा।
ईरान का IAEA के साथ तआवुन पूरी तरह से और भरपूर सतह पे रहा है बल्कि ईरान ने अपनी जिम्मेदारियों से बढ़ के, जिम्मेदारियों के दायरे से और आगे बढ़ के तआवुन किया है IAEA के साथ एतमाद साजी के सिलसिले में। और लेकिन इसके बावजूद मगरबी ममालिक और मगरबी मीडिया की तरफ से ईरान की एटमी सरगर्मियों और एटमी प्रोग्राम के सिलसिले में शकों को शुभात फैलाने का सिलसिला जारी रहा अब तक। अब ईरान ने जब ये दावत दे दी है और इसके बाद लोग आते हैं या कुछ लोग मुमकिन है दावत को कबूल ना करें और ना आए तो, लेकिन इसके बाद भी क्या उनके पास कोई जवाब, अलबत्ता पहले भी जवाब नहीं लेकिन इसके बाद खासतौर से क्या कोई अखलाकी जवाब रह जाता है ईरान के एटमी सरगर्मियों के सिलसिले में शकों को शुभात पैदा करने का?
जी, जैसा कि आपने भी इशारा किया कि बाज़ लोग आते हैं बाज़ नहीं आते हैं तो मैं ये देखता रहा हूँ और रिपोर्टों में भी ये बात जो है खबरों में सामने आ चुकी है कि बहुत सारे ममालिक ने इसका खैर मकदम किया है और अक्सरियत जो है मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि वो तो आएंगे ही। अब इसका कोई नतीजा क्या निकलता है और वो ईरान का जो एतमाद साजी का ये जो अमल है उसको दूसरे ममालिक जो हैं वो किस अंदाज में लेते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि इन ममालिक की मुस्तकिल जो पॉलिसी है वो उसी के मुताबिक रहेंगे। अब یہ ایران کی ایک ذمہ داری تھی، ایران کا فرض تھا، شاید فرض بھی نہیں تھا ایران کا، لیکن اخلاقی طور پر ایران نے آگے بڑھ کر یہ جو قدم اٹھایا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی گنجائش تو باقی نہیں رہتی ہے. اور بہت سارے ممالک جو ہیں آپ دیکھیں، ناوابستہ تحریک کے رکن ممالک جو ہیں 100 سے زیادہ ہیں، تو وہ پہلے بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس میں کسی طرح کا انحراف جو ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ گروپ 5+1 بعض رکن ممالک جو ہیں، چین ہے، روس ہے، تو یہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. اور حال ہی میں روس کے صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ بیان پھر ایک بار آ چکا ہے کہ ہمیں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کسی طرح کی کوئی تشویش نہیں ہے. اب اگر آپ کے پیش نظر امریکہ اور صہیونی حکومت جیسے ممالک ہیں کہ آیا وہ جب دوسرے لوگ یہاں سے دیکھ کے جاتے ہیں اور وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس میں کسی طرح کا انحراف نہیں ہے، پرامن مقاصد کے لیے ہے، تو کیا امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ بھی ان کی بات کو تسلیم کر لیں گے؟ تو اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خود امریکہ بھی اور صہیونی حکومت بھی بڑے اچھے طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کوئی انحراف ہے نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان دونوں حکومتوں کے پیش نظر کچھ اور مقاصد ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں اور وہ جو منفی پراپیگنڈا جو وہ کرتے ہیں اور اس بات کا الزام ایران پر لگاتے ہیں کہ ایران ایٹم بم بنانے کے در پہ ہے، تو حقیقت میں وہ ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پابندیاں لگا دیتے ہیں وقفے وقفے سے ایران پر، مسلسل لگ رہی ہیں لیکن وقفے وقفے سے جو ہے ان پابندیوں میں شدت پیدا کر دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا مقصد جو ہے وہ ایران پر دباؤ ڈالنا ہے اور ایران کو اپنی تسلط پسندانہ پالیسیوں کے آگے جھکانا ہے. جو عالمی سطح پر جو اسلامی جمہوریہ ایران نے دلیرانہ اور انسانی بنیادوں پر اور انسانی اقدار کو سامنے رکھ کر ایران نے جو موقف اختیار کیے ہیں، علاقائی سطح پر بھی آپ دیکھیں
ایران کو اس سے پیچھے ہٹانے کی کوشش،
اس سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں.
ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب. جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ.
ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، گفتگو ہو رہی ہے ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کے سلسلے میں اور ایران کی اس دعوت کے سلسلے میں جو اس نے غیر ممالک کو دی ہے کہ اپنے نمائندوں کو بھیج کر ایران کے ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے خاص طور سے مغربی میڈیا کی طرف سے کہ ایران کی ایٹمی پیش رفت، حتیٰ دوسرے شعبوں میں جو ایران نے ترقی کی ہے اس کے سلسلے میں یہ موقف ہے کہ پہلے تو اس کو غیر یعنی معمولی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایران نے کوئی خاص پیش رفت نہیں کی، لیکن دوسری طرف یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایران کی اس پیش رفت کو خاص طور سے علاقائی ملکوں کے لیے خطرہ اور خطرے کے طور پر پیش کریں. یہ تضاد ایک طرف، یعنی ایک معمولی چیز ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ علاقائی ملکوں کے لیے خطرناک بھی ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو ایک پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں ویسٹ میں اور ایران میں، وہ تو اپنی جگہ پر، اور ان کی بیس کے ویسٹ یا ایران کے جو مخالف طاقتیں ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ ایران ترقی کرے، اور وہ جو ایک آزادی پسندانہ سوچ ہے وہ دنیا کی دوسری قوموں تک منتقل ہو، ظاہر ہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کریں گے، اور اس سے دنیا، ان کی جو پالیسیز ہیں وہ دنیا سے تو ڈکی چکی نہیں ہے. لیکن اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان پالیسیز کو فیس کرنے کے لیے جو ڈپلومیسی اور جو پالیسیز ایران نے اڈاپٹ کی ہیں وہ ابھی تک 30 سالوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ بہت کامیابی سے ایران اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اور حالیہ جو ایک ایشو جب شروع ہوا تھا اٹامک پروگرام کا، تو اس کو ایران کی طرف سے یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ پیسفل پرپز کے لیے، ایک پرم متاثر ہے اور اس سے وہ میڈیکل کے شعبے میں، ایگریکلچر کے شعبے میں، توانائی کے شعبے میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو IAEA کی اپروف چیزیں ہیں، اور اس کی بیس پہ کسی ملک پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، اور NPT کے جو بعض آرٹیکل ہیں اس کے بالکل کور میں آتی ہیں. تو لیکن جہاں تک ویسٹرن اور دوسرے ملکوں کے پروپیگنڈا کا تعلق ہے, وہ ظاہر ہے کہ جب پریزنس چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں بھی اور پرشین گلف میں بھی, تو اس پریزنس کے لیے انہوں نے کوئی اس طرح کی مخالف سوچ کریٹ کرنی ہے ایران کے خلاف, اور سب پروپیگنڈا کرنا ہے تاکہ وہ علاقے کے ملکوں کو یہ باور کرا سکیں کہ انہیں کسی ملک سے کوئی خطرہ ہے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو امریکہ کی مدد چاہیے. ظاہر ہے اسی بنیاد پر انہوں نے ایران کے خلاف اپنی پالیسیاں ترتیب دی ہیں, لیکن اس کو فیس کرنے کے لیے جو پالیسی ایران نے میں سمجھتا ہوں اڈاپٹ کی ہے, ڈپلومیٹک پالیسی, وہ بہت نواب میں ہیں. اور یہ جو حالیہ دعوت دی گئی ہے آئی اے اے کے ممبر ممالک کو, بڑی طاقتوں کے بعض افراد کو بھی, اس سے خود یہ بات کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایران جو ہے وہ کانفیڈینس بلڈنگ کرنا چاہتا ہے, اور یہ کانفیڈینس بلڈنگ نئے کے طور پر ان کو انوائٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ آئیں اور ایک ایسی اعتماد کی فضا پیدا ہو جس کے ذریعے وہ ان کو واضح کر سکیں کہ ایران سے کوئی فوجی مقاصد نہیں اقامی پروگرام سے, اور وہ فرم مقاصد کے لیے یہ پروگرام آگے بڑھانا چاہتے ہیں.
جی ڈاکٹر قندیل عباس صاحب, آپ لائن پر رہیے گا, میں آپ کی طرف بھی واپس آؤں گا. ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے سلسلے میں یہ تو طے ہے کہ ایران نے اب تک اصولی موقف اختیار کیا, اور اصولی موقف کے ساتھ ایران اس سلسلے میں اور اس شعبے میں آگے بڑھا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے. دوسری طرف امریکہ کی سربراہی میں اور اس کی اگوائی میں مغربی طاقتیں رہی ہیں جو مسلسل غیر منطقی رویے پر گامزن رہی ہیں. اس کے باوجود ایران یہ جو تعمیری اقدامات کر رہا ہے, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے علاقے کے ممالک یا رائے عامہ کی سطح پر ایران کا اعتماد مزید بڑھے گا؟
بالکل جی, ایران نے جو پالیسیاں اختیار کی ہیں علاقائی سطح پر بھی ایران کا اعتماد نہ صرف بڑھے گا بلکہ اب تک جو ہے وہ پوری دنیا پر ایران پر جو اعتماد کیا جاتا ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور خاص طور پر علاقے کے ممالک کے لیے جو اسلامی جمہوریہ ایران نے جو پالیسیاں اختیار کی ہیں تو اس میں بنیادی حیثیت جو ہے وہ اسی کو دی ہے کہ ہم علاقائی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ اچھے رکھنا چاہتے ہیں, اور اسی سلسلے میں ایران نے ہمیشہ جو ہے عرب ممالک کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات جو ہیں ان میں بہتری ہمیشہ لانے کی کوشش کی ہے, اور ہمیشہ ان کے جو غلط فہمیاں ان کی ہیں, جو کسی بھی طرح کی ایران کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں, ان کو ہمیشہ دور کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی مثال جو ہے جتنے بھی ارد گرد کے ایران کے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ایرانی تعلقات اگر ان پر نظر دوڑائی جائے تو اس بات صاف طور پر یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ہمارے علاقائی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں. بلکہ ایران کی خارجہ پالیسی میں ایک نمایاں چیز یہی ہے کہ دور کے جو ممالک ہیں, دوسرے ممالک جو ہیں, ان کو اپنے علاقائی جو امور ہیں, جو مسائل ہیں علاقے کے جو امور اور جو مسائل ہیں ان کو دخیل نہ کیا جائے, ان کو دخل اندازی کا حق نہ دیا جائے. مثلا آپ دیکھیں مشرق وسطی کے جو امور ہیں اس میں امریکہ کا اور دوسرے ممالک جو ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہیں ان کو یہاں کے مسائل حل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو ایران نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی ہے, اس بات پر زور دیا ہے کہ مشرق وسطی کے مسائل جو ہیں خود مشرق وسطی کے جو ممالک ہیں وہ مل بیٹھ کر جو ہے وہ ان مسائل کو حل کریں, بجائے اس کے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے کوئی ملک اٹھ کر آئے اور وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے یا دعویٰ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کرنے کے لیے آتے بھی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ آیا ہوا ہے یہاں پر, مشرق وسطی میں آیا ہوا ہے, ادھر افغانستان میں آیا ہوا ہے, تو اس کے آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ یہاں کے مسائل جو ہیں وہ کم نہیں ہوئے ہیں یا ختم نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان میں مزید اضافہ ہوا ہے. اس سارے علاقے میں امریکہ کے آنے کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. افغانستان کو آپ دیکھیں تو وہاں پر جو منشیات ہے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا, اس کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا, تو یہ سارے مسائل ہیں. اور ایران چاہتا یہ ہے کہ خود خطے کے اور علاقے کے ممالک جو ہیں وہ اپنے مسائل کو حل کریں. یہ ایران کی ایک اصولی پالیسی ہے اور اس کی وجہ سے اس علاقے میں بھی ایران کی ساکھ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے, ایران کا وقار جو ہے وہ بڑا ہے. اور دنیا کے سطح پر بھی، عالمی سطح پر بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے جو پالیسیاں اختیار کی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خود نوابستہ ممالک کی جو تحریک ہے تو اس میں 100 سے زیادہ ممالک ہیں اور وہ سب کے سب جو ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کی حمایت کرتے ہیں
جی،
ایران کے ایٹمی پروگرام کی حمایت کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے اپنی حق پسندانہ پالیسیوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو ہے ایک اہم مقام دنیا میں بھی حاصل کیا ہے اور علاقے میں بھی حاصل کیا ہے، اور اب یہ ایک بات جو ہے وہ خطے کے جو ممالک ہیں خاص طور پہ عرب ممالک جو ہیں، ایک بات ان کے سوچنے کی ہے کہ ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی جو پالیسی ہے اور اس پالیسی کا جس طرح وضاحت کی ہے ایران نے، تو عرب ممالک کو چاہیے کہ وہ اس پالیسی کو مد نظر رکھیں اور دیکھیں، واقعی اس پہ غور و فکر کریں، ان کو اگر معقول نظر آتی ہے اور معقول نظر آنی چاہیے چونکہ ہے ہی اصولی اور معقول پالیسی ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کم از کم، اور واقعی خطے کے جو ممالک ہیں ان کو مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرنے چاہیے، چونکہ یہی ممالک سنجیدہ بھی ہیں اپنے مسائل حل کرنے میں، ہزاروں کلومیٹر دور سے امریکہ اگر آتا ہے، دوسرے ممالک آتے ہیں تو وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اس خطے میں آتے ہیں، اس خطے کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔
ڈاکٹر خنجر عباس صاحب، جناب ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں ایران کا ایٹمی پروگرام امریکہ نے شروع کیا انقلاب سے قبل، یہ پروگرام آج بھی جاری ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ یہ پروگرام اب ایرانی چلا رہے ہیں اور آئی اے ای اے کی نمائندگی میں، تو جو کام امریکہ نے خود شروع کیا تھا آج اس پر اتنی تنقیدیں کیوں کر رہا ہے؟
دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں اس میں بھی پسماندگی رہے اور غربت رہے، اور کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ جو جب وہ کسی ملک کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر امریکہ کے خلاف ایک ریئیکشن بھی آتا ہے، لیکن جب وہ مثلا پوری گلف اسٹیٹس جو ہیں ان کے اندر، میں سمجھتا ہوں یعنی پشن گلف اسٹیٹس کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ انڈیجنس نہیں ہے، وہ اندرونی سطح پر نہیں کچھ ہو رہا، وہ ایک امریکہ کی اگر ٹیکنالوجی آئی ہے تو وہ انڈسٹری تو آئی ہے وہاں پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نہیں آئی۔ اب جب ایران نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی بات کی ہے تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ یورینیم افزودہ نہ کریں، ہم افزودہ کر کے آپ کو دیتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ایرانیوں نے گارنٹی مانگی ہے کہ آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ جب تک ہمیں ضرورت رہے گا تو آپ ہمیں کام کرتے رہیں گے، تو ایسی کوئی گارنٹی قابل قبول وہ دینے میں گریز ہیں، اور بلکہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ گارنٹی دے سکے۔ اسی طرح جب ایران نے فیول ایکسچینج کا ڈیل کیا تھا ترکی اور برازیل کے ساتھ تو اس کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس لیے کہ اس میں بھی امریکہ کی مداخلت نہیں تھی، اور بہت ہی تاکہ دوسرے علاقے ممالک خود مل کر ہی مسئلہ حل کر رہے تھے۔ کلی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں یہ نہیں چاہتے کہ خود کوئی ملک اپنے انڈیجنس لیول پہ، اندرونی لیول پہ خود مختار ہو جائے اور آزادی کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھا سکے۔ اگر وہ امریکہ کی زیر قیادت ترقی ہو تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں تاکہ جب وہ چاہیں اس ترقی کو روک دیں اور کہ جب چاہیں اس کو چلا پائیں، اگر اندرونی سطح پر ہوگی تو ہر ملک اپنی آزادی کے ساتھ اپنے ملک کو ترقی دے سکے گا۔
جی ڈاکٹر قندیل عباس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جناب بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ترقی جو ان کے ہاتھوں، ان کی نگرانی میں اور ان کے کنٹرول میں رہتے ہوئے کوئی ملک کرے اس پر تو وہ راضی ہیں، لیکن کوئی خود مختار ہو کے ترقی کرنا چاہے کسی بھی شعبے میں تو یہ گوارا نہیں ہے۔ اس چیز کے اور اس نقطے کے پیش نظر امریکہ کی وہ تشویش جس کا وہ بار بار اعلان کرتے رہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟
جی امریکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور تشویش جو ہے اس کی وہ تو ایک بہانہ ہے، اور امریکہ اور دوسری سامراجی طاقتیں جو ہیں جو اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت کر رہی ہیں اور ایران پر بم بنانے کا، ایٹمی بم بنانے کا الزام لگاتی رہتی ہیں، اور اس سلسلے میں ایران کو ایک خطرہ بنا کر علاقے کے لیے اور دنیا کے لیے ایک خطرہ بنا کر وہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں، تو ان کی تشویش جو ہے وہ تو ہے ہی بے بنیاد، اور وہ خود بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں چاہتے یہ ہیں کہ ساری دنیا جو ہے ان کی محکوم ہو اور وہ خود جو ہیں وہ حاکم ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ تیل، گیس اور اس طرح کی جو فسیلی توانائی ہے یہ زیادہ دیر تک اور زیادہ عرصے تک چلنے والی نہیں ہے۔ بالآخر چند سالوں کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ جب گیس جو ہے اس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، تیل کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، تو پھر دنیا کو توانائی کی ضرورت، تو بہرحال جب تک دنیا ہے توانائی کی ضرورت رہے گی دنیا کو، اور ایٹمی توانائی جو ہے وہ ابھی تک کی بہترین جو ہے وہ توانائی ہے، اور امریکہ اور دوسری طاقتیں جو ہیں اس طرح کی سامراجی طاقتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس توانائی پر وہ اپنی اجارہ داری قائم رکھیں تاکہ اس کے ذریعے سے ساری دنیا پر اپنی حکومت جو ہے اور اپنی حکمرانی جو ہے اور اپنی بالادستی جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں۔ اب چونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جب سے اسلامی جمہوریہ ایران میں انقلاب آیا ہے، تو اب ایران جو ہے وہ والا انقلاب ایران نہیں ہے جو انقلاب سے پہلے کا ایران تھا، جو امریکہ کا زرخرید جو تھا، یہاں کا صدر جو ہے وہ بھی ایک طرح سے امریکہ کا نوکر ہوا اور پٹھو ہوا کرتا تھا، تو اب وہ بات نہیں ہے۔ اب اگر اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ ایٹمی توانائی میں مزید ترقی کرتا ہے، اور جیسے کہ مسلسل وہ ترقی کرتا جا رہا ہے اور پیش رفت کرتا جا رہا ہے، تو امریکہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر ایران اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو پھر سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد، پہلے تو سوویت یونین کو اپنا حریف سمجھتا تھا، اپنا مخالف سمجھتا تھا، سمجھتا تھا یہ مد مقابل ہے، تو ایران جو ہے جی ایران جو ہے وہ اس کی جگہ لے لے گا امریکہ کے نزدیک، ایک نئی طاقت جو ہے وہ بن کر سامنے آئے گا، اور امریکہ جو ہے وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی تشویش جو ہے وہ بالکل بے بنیاد۔
بہت بہت شکریہ۔
ناظرین، ایران نے ایٹمی پالیسیاں اور ایٹمی موقف ایک دم واضح رکھا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے اور اس حق سے اسے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ رہ گئی تشویش اور ابہام کے دور کرنے کی بات، تو اس سلسلے میں یہ بات کہنا مناسب ہوگا کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اسے جگایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی سونے کی نقل کر رہا ہے تو اسے نہیں جگایا جا سکتا۔ اسی طرح یعنی امریکہ اور بعض ممالک ایسے ہیں جن کے شکوک و شبہات اس طرح کے ہیں وہ کہ کبھی دور نہیں کیے جا سکتے۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے میں آپ کے تجاویز اور آپ کے رد عمل کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اگلی ملاقات تک احمد عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔